السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
مظاہرین کا دھرنا ختم کرانے کی کوششیں جاری، ممکنہ کارروائی کے لیے سیکیورٹی فورسز بھی تیار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی:
بھارت نے بحریہ کے ایک سابق افسر کے پاکستان میں جاسوسی کرنے کے اعترافی ویڈیو کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا.
اور بین الاقوامی خبروں میں، 5 دہائیوں کے بعد میانمار کے پہلے سیویلین صدر نے حلف اٹھا لیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے شامی پناہ گزینوں کی بحالی کے بارے میں جنیوا میں ایک اجلاس منعقد کیا ہے. اور امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا جمعرات کے روز واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہیں، جو شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے سے مقابلے اور چین کے اس میں کردار پر مرکوز رہے گی. اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ آئین میں ایک تبدیلی کے اپنے منصوبے کو ترک کر رہے ہیں، جس میں فرانس میں پیدا ہونے والے دہشت گردوں کو شہریت سے محروم کرنے کا اقدام بھی شامل تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اسلام آباد کے مرکزی اور حساس علاقے میں مذہبی گروپوں کی جانب سے دھرنا 4th روز میں داخل ہو گیا ہے، لیکن دونوں جانب سے مصالحتی کوششیں جاری ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت سے کچھ فاصلے پر دھرنا دیے مظاہرین حکومت کے انتباہ کے باوجود بدھ کو بھی بدستور احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بظاہر وہ علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں پولیس، فرنٹیئر کنسٹیبلری اور رینجرز کے دستے منگل کی شام سے بدستور چوکس ہیں. تاحال کوئی کارروائی تو نہیں کی گئی، لیکن اس وقت بھی صورتحال بدستور کشیدہ ہے. مظاہرین بظاہر اسلحے سے لیس تو نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس ڈنڈے ضرور ہیں. گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے حامیوں کو منگل کو اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے دھرنا ختم کرنے کے لیے 2 گھنٹے کی مہلت دی تھی، جس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے رات گئے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر صبح ہونے تک مظاہرین یہاں سے نہ گئے تو بدھ کو کارروائی کر کے انہیں وہاں سے ہٹایا جائے گا. تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب بظاہر ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے حکومت کے پاس کارروائی کے کوئی اور راستہ نہیں ہے.
Obviously انٹرمیڈریز استعمال کر رہے ہیں، انٹرمیڈریز وہ استعمال کر رہے ہیں جو جا کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں، ایٹ دی اینڈ آف دی ریزلٹ کو بات آئے گی. بیسیکلی آئی تھنک یہی کریں گے کہ واٹر کینن استعمال کریں گے، ٹیئر گیس استعمال کریں گے. دس از مائی اون فیلنگ، بٹ دے ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بیکاز دے کانٹ کیپ بلفنگ، اینڈ دیز پیپل ول کیپ کالنگ دی بلف، اینڈ ایوری ٹائم دے کال دی بلف دے ول گو اسٹرانگر. دیٹ از اے ڈینجر.
واضح رہے کہ توہین مذہب کے جرم میں ذیلی عدالت سے سزائے موت پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی سے اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے جیل میں ملاقات کی تھی، اور ملک میں توہین مذہب کے قانون میں ترمیم کے حق میں بیان بھی دیا تھا. ان کے اسی بیان پر سلمان تاثیر کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار ممتاز قادری نے گولیاں مار کر گورنر پنجاب کو ہلاک کر دیا تھا. اس جرم پر عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ممتاز قادری کو گزشتہ ماہ پھانسی دے دی گئی تھی. اتوار کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ممتاز قادری کے چہلم کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مشتعل مظاہرین نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا. انہیں پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے اور آنسو گیس استعمال کر کے روکنے کی کوشش کی، لیکن مظاہرین پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. گزشتہ اتوار کو صورتحال میں کشیدگی کے بعد حکومت نے وفاقی دارالحکومت کے حساس علاقے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے فوج کو طلب کر لیا تھا. مظاہرین کے مطالبات میں شامل ہے کہ حکومت آسیہ بی بی کی سزائے موت پر عمل درآمد کے علاوہ توہین مذہب کے قانون میں کسی بھی طرح کی ترمیم نہ کرنے کی یقین دہانی کروائے. وفاقی دارالحکومت میں یہ صورتحال اسی روز پیدا ہوئی جب اتوار کی شام لاہور میں ایسٹر کے موقع پر خودکش بم حملے میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی تھی. ملک میں ایک طرف لاہور حملے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کاروائیاں جاری ہیں اور درجنوں مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، تو دوسری جانب وفاقی دارالحکومت کے ایک حساس علاقے سے مظاہرین کو ہٹانا حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے. مظاہرین کو طاقت کے استعمال کے ذریعے ہٹانے سے قبل حکومت کی یہ کوشش ہے کہ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جائے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یہ وہ رپورٹ تھی جو محمد اشتیاق نے کچھ دیر پہلے ہمیں روانہ کی تھی. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد اور پوچھتے ہیں اشتیاق سے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. جی اشتیاق صاحب.
جی اس وقت یہی جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ حکومت کے نمائندوں اور جو مظاہرین مظاہرے میں شامل قیادت تھی ان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, جس کے بعد اب توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ دیر میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا. اب سے تھوڑی دیر پہلے وزارت داخلہ کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ اس تمام تر صورتحال پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی ایک نیوز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. حکومت کی طرف سے آج صبح سے پہلے ضلع انتظامیہ کے لوگ دھرنے میں شامل جو مظاہرین تھے ان کی قیادت سے ملاقات کرتے رہے, لیکن صورتحال مسلسل تناؤ کا شکار رہی اور شام کے وقت وفاقی وزراء نے پہلی مرتبہ دھرنے کے جو مظاہرین تھے ان کی قیادت سے ملاقات کی. حکومت کی طرف سے تین وفاقی وزراء, وزیر خزانہ اسحاق ڈار, وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق کے علاوہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور امین الاسناد اس بات چیت میں شریک تھے. اس کے علاوہ ثالثی کے لیے کراچی سے انس نورانی بھی آئے ہوئے تھے. تو یہ جو بات چیت ہے یہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد دھرنے میں جو شریک لوگ ہیں وہ باقاعدہ اعلان کر دیں گے دھرنا ختم کرنے کا. اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسز دھرنے کے مقام کے ارد گرد تعینات تھیں وہ بھی اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہیں.
اچھا اسلام آباد میں ابھی آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ اچھی خبر ہے کہ مظاہرین اب وہاں سے ہٹ جائیں گے, دھرنا ختم ہو جائے گا اور بغیر کسی خون خرابے کے بغیر کسی تشدد کے یہ سب کام عمل میں آیا ہے, تو کیا معاہدے کی اور یہ بات چیت کی کوئی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں کہ کن شرائط پر یہ سب کچھ عمل میں آیا؟
ابھی تک معاہدے کی جزئیات تو سامنے نہیں آئی, لیکن جب دھرنا شروع ہوا تھا تو دھرنے میں شامل افراد کی طرف سے 10 نکاتی ایک جو ان کا شرائط کا پر مشتمل ایک شرائط نامہ تھا وہ حکومت کو دیا گیا تھا. تاہم حکومت کا کہنا تھا کہ اس پر کسی طرح کی بات چیت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں خاصی کچھ ایسی شرائط ہیں جو صرف حکومت کے لیے تسلیم کرنا ممکن نہیں تھا. اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ ابتدائی طور پر اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ مظاہرے کے دوران جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی رہائی کے بارے میں حکومت سنجیدگی سے غور کرے گی. اس کے علاوہ جو لوگ توڑ پھوڑ میں ملوث تھے اور جن کے خلاف مقدمات قائم کیے جانے تھے اس بارے میں بھی حکومت نرمی کا مظاہرہ کرے گی, لیکن اس کی مزید تفصیلات اب سے کچھ دیر بعد ہی دستیاب ہو سکیں گی.
اچھا اسلام آباد کے علاوہ کراچی میں بھی اسی گروپ کے لوگوں نے وہاں دھرنا دیا ہوا تھا, وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یا اس میں ابھی کچھ دیر ہے؟
جو کراچی کا دھرنا تھا بنیادی طور پر وہاں بھی سنی تحریک کے ہی زیادہ تر لوگ وہاں موجود تھے اور توقع یہی کی جا رہی ہے کیونکہ سنی تحریک کے جو قائد ہیں سروت قادری وہ بھی یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں اور امکان یہی ہے کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے بعد وہ بھی اب وہاں سے ہٹ جائیں گے, کیونکہ کراچی کا دھرنا بظاہر اسلام آباد میں شروع ہونے والے دھرنے کے بعد ہی اس کا آغاز ہوا تھا, اس لیے دونوں ہی کا آپس میں تعلق ہے کیونکہ قیادت ایک ہی ہے جس نے اس دھرنے کی کال دے رکھی تھی یا جو دھرنا دیے بیٹھے تھے. تو توقع کی جا رہی ہے کہ اگر اسلام آباد سے یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر کے یہاں سے واپس جاتے ہیں تو کراچی میں بھی دھرنا ختم ہو جائے گا.
بہت شکریہ اشتیاق. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے محمد اشتیاق, جو بتا رہے تھے, اچھی خبر دے رہے تھے کہ حکومت کے نمائندوں اور مظاہرین کے لیڈروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار ایک نیوز کانفرنس سے بھی خطاب کرنے والے ہیں. اور ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہوگی اور وہ ہم آپ کو سنوائیں گے اور ایک بار پھر لیے چلیں گے اسلام آباد اور ان سے بات کریں گے. اور اب کراچی سے صورتحال جاننے کے لیے شہزاد حسین کی یہ رپورٹ.
شہر اقتدار میں احتجاج اور دھرنے کوئی نئی بات نہیں, لیکن حالیہ برسوں میں ایسے دھرنے کہ جن کی وجہ سے نہ صرف عام شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوتے ہیں بلکہ کار سرکار بھی خلل کا شکار رہتے ہیں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد میں سن 2012 کے بعد شہر کے انتہائی اہم اور حساس ترین علاقے ریڈ زون میں تین مرتبہ مختلف احتجاجی دھرنے دیکھنے میں آ چکے ہیں جن کی انفرادی مدت 4 روز سے لے کر 126 روز تک رہی ہے. اس دوران بعض اوقات پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں اور اس کے علاوہ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں جس سے شہر میں کشیدگی اور خوف کی فضا رہی. حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ طاقت کا استعمال کرتی ہے تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اگر احتجاج کرنے والوں سے اس کے مذاکرات طویل ہوتے ہیں تو اسے کمزور قرار دے کر سخت سست سنائی جاتی ہیں. ایسی صورتحال اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے خاصی پریشان کن ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ایک رہائشی خضر کلاسرا کہتے ہیں،
حکومتیں اس طرح نہیں چلتی کہ 2000 لوگ آ کے بیٹھ جائیں اور پوری ریاست لیٹ جائے، آئینہ پاکستان لیٹ جائے اور لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہونا شروع ہو جائیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ فورس یوز کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر فورس یوز نہیں ہوتی جو ہمارے معاشروں میں تو پھر پولیس کو ختم کر دینا چاہیے. میں کیوں ٹیکس دیتا ہوں، آپ کیوں ٹیکس دیتے ہیں، کوئی اور شہری کیوں ٹیکس دیتا ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اس سے جگ ہنسائی ہوتی ہے. ایک آئین پاکستان ہے، ایک شہری حقوق ہیں، کچھ لوگ ہیں، رائٹس ہیں، زیادتی ہوئی وہ پروٹیسٹ کریں. اب اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں موبائل استعمال نہیں کر سکتا، میں بچوں کو نہیں لے سکتا، میں رابطہ نہیں کر سکتا، میں بزنس نہیں کر سکتا.
ایک اور شہری عامر سہیل کہتے ہیں کہ بات چیت سے اگر معاملے کا حل نہ نکلے تو حکومت کی طرف سے طاقت کا استعمال کیے جانے میں کوئی حرج نہیں.
زندہ لوگوں کے اندر لچک ہوتی ہے نا، مردے کے اندر لچک نہیں ہوتی. ان لوگوں کو بھی لچک دکھانی چاہیے نا، ہر چیز پہ وہ برابر نہیں آ سکتے اور گورنمنٹ بھی ہر بات نہیں مان سکتی نا. درمیانہ راستہ لے کے ان لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے. جس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کیا ہے، مطلب جس طرح انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. میٹرو بس انہوں نے بالکل توڑ کے فارغ کر دی، ٹھیک ہے. اگر ان لوگوں کی کسی سے ان سے بن بنا نہیں ہو رہی تو گورنمنٹ ہمیں مطلب آزاد کروائے، ہمارے کاروبار کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچے. طاقت کا استعمال کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، میرے خیال میں کرنا چاہیے.
شہریوں کا کہنا تھا کہ جمہوری معاشرے میں احتجاج کی آزادی ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن ہر چیز قاعدے اور قانون کے دائرے میں رہے تو بہتر ہوتا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارتی حکام نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکار کو گرفتار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جو ویڈیو جاری کی ہے وہ جعلی ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نئی دہلی سے اچھا سامعین معذرت چاہتے ہیں، یہ رپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر میں سنوائیں گے. کراچی سے شہزاد حسین نے جو رپورٹ بھیجی ہے وہ اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں.
بدھ کو کراچی کی نمائش چورنگی پر ممتاز قادری کے حق میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. ممتاز قادری کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی اور اتوار کو ممتاز قادری کے چہلم سے شروع ہونے والا احتجاجی دھرنا اسلام آباد کی طرح کراچی میں بھی بدھ کی شام تک جاری رہا. دھرنے میں موجود مذہبی جماعتوں میں سے ایک اہل سنت والجماعت کے رہنما علامہ رضی حسینی نقشبندی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کراچی میں دھرنا اسلام آباد میں جاری دھرنے کے حق میں ہے اور کراچی میں دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں کے مطالبات مان نہیں لیے جاتے اور جب تک اسلام آباد میں دھرنا ختم نہیں ہو جاتا. اس سلسلے میں تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے یہ بریلوی جو فرقے کے لوگ ہیں یہ بہت پرامن ہے، ان کی کوئی ایسی پولیٹیکل ایجیٹیشن کی ہسٹری نہیں تھی، مگر لگتا یہ ہے کہ ممتاز قادری کے واقعی یاڑ میں اس فرقے کو بھی انتہا پسندوں کی طرف بدل دیا گیا ہے اور اس سے سیاسی مقاصد کے لیے کوئی نہ کوئی ہے قوتیں جو استعمال کر رہی ہیں جس کے بڑے منفی نتائج نکلیں گے اور اس سے سول گورنمنٹ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ سول گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس طرح کے دھرنے کو روک سکتے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، تو ویسے ہی اس کے لیے کسی توہین عدالت کے علاوہ کوئی اور ذمہ میں نہیں آتا.
منگل کی شب وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر منگل کو رات گئے دھرنا ختم نہ ہوا تو پھر بدھ کو دھرنا ختم کروایا جائے گا. کراچی میں گزشتہ شب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اضافی نفری دھرنے کی جگہ پہنچ گئی تھی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدھ کو حکومت سندھ کے امن و امان کے ایک اجلاس میں کراچی کی نمائش چورنگی پر جاری دھرنے کی صورتحال پر بات کی گئی تھی اور وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے دھرنے کو بات چیت سے ختم کروانے کی ہدایات دی تھیں. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے ارزگان میں طالبان مزاحمت کاروں کے خلاف کی گئی ایک کارروائی کے دوران افغان سیکیورٹی فورس کے 15 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق دھاراوت ضلع کی پولیس کے سربراہ محمد نجیب نیازو نے بدھ کو کہا کہ یہ لڑائی منگل کو دیر گئے اس وقت ہوئی جب افغان سیکیورٹی فورسز نے ایک اہم بند شاہراہ کو کھولنے کے لیے کارروائی کی. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 روز سے طالبان عسکریت پسندوں نے دہراوت اور صوبائی دارالحکومت ترین کوٹ کو ملانے والی شاہراہ بند کر رکھی تھی, تاہم انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے بعد اب افغان فورسز نے اس شاہراہ کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا ہے. تاہم ان کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ آیا اس کارروائی کے دوران کوئی طالبان جنگجو ہلاک ہوا یا نہیں. امریکہ, جاپان اور جنوبی کوریا جمعرات کے روز واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہیں جو شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے سے مقابلے اور چین کے اس میں کردار پر مرکوز ہوگی. اس جوہری سلامتی کے سربراہ کانفرنس سے علیحدہ امریکہ کے صدر براک اوباما, جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے اور جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے ایک سیرخی مذاکرات کریں گے. لیڈروں کے درمیان یہ 3 ملکی بات چیت اس کے بعد سے پہلی مرتبہ ہو رہی ہے جب شمالی کوریا پر اقوام متحدہ نے نئی پابندیاں نافذ کی تھیں. واشنگٹن اور ایشیائی اتحادی اس بات پر سختی سے قائم ہیں کہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے کے لیے نئی سخت پابندیاں عائد کی جائیں, لیکن اصل مسئلہ بیجنگ کا اپنا عہد نبھانے کا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شامی پناہ گزینوں کی بحالی کے بارے میں جنیوا میں ایک اجلاس منعقد کیا ہے. اس ایک روزہ کانفرنس میں بین الاقوامی وفود سے خطاب کرتے ہوئے بان کی مون نے کہا کہ ہمیں پناہ گزینوں اور بے دخلی کے اپنے وقت کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں, اور یہ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے غیر ملکی امداد کا مطالبہ کرتا ہے. اجلاس میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلپو گرینڈی نے مصر, عراق, اردن, لبنان اور ترکی کا ان کے تعاون پر شکریہ ادا کیا. فرانس کے صدر فرانسوا اولان نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ آئین میں ایک تبدیلی کے اپنے منصوبے کو ترک کر رہے ہیں جس میں فرانس میں پیدا ہونے والے دہشت گردوں کو شہریت سے محروم کرنے کا اقدام بھی شامل تھا. نومبر میں پیرس میں دہشت گرد حملوں کے بعد انہوں نے پہلے اصلاحات کی ایک تجویز پیش کی تھی, لیکن فرانس کی سینٹ اور قومی اسمبلی نے اس کے متن پر اتفاق نہیں کیا. اولان نے بدھ کے روز کہا کہ وہ ملک کو متحد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے گا. میانمار میں 5 عشروں سے زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ ایک غیر فوجی سربراہ مملکت نے حلف اٹھایا ہے. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
تنچانے منگل کے روز ایک مختصر سی تقریب میں پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس میں متحدہ جمہوریہ میانمار سے وفاداری کا حلف لیا. ان کے ساتھ ساتھ ملک کے 2 نائب صدور مائن سو اور ہنری وانٹیو نے بھی اپنے اپنے عہدے کا حلف لیا. تن چو کے الفاظ
یقو اسویا دے انے پھ او موارا میا پھ دے امیو تا ین جا سے یہ پی ڈوین نین یا یہ
اے حکومت کے طور پر ہم ایسا آئین بنانے کی کوشش کریں گے جو ان اصولوں پر پورا اترے جن کا تعلق قومی مصالحت, ملک میں امن کے عمل اور متحدہ جمہوری وفاق کے قیام سے ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ذریعہ معاش اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں. میانمار کے ایوان بالا کی ایک قانون ساز تیری یدانا کہتی ہیں میں نے جب صدر کی تقریر سنی تو تقریر اتنی خوبصورت تھی, پوری پارلیمنٹ اور پورے ملک نے وہ الفاظ سنے جو ہم نے کبھی نہیں سنے تھے, اور وہ احساسات پیدا ہوئے جو پہلے کبھی نہیں تھے. بدھ کے روز صدر کی 18 رکنی کابینہ نے بھی حلف لیا جس میں امن کی نوبیل انعام یافتہ آنگ سن سوچی بھی شامل ہیں جو نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی لیڈر ہیں, جو گزشتہ نومبر کے پارلیمانی انتخابات میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں میں اکثریت رکھتی ہے. انہیں صدر بننے سے روک دیا گیا تھا کیونکہ فوج کے تیار کردہ آئین کی ایک شق کے مطابق کوئی ایسا شخص میانمار کا صدر نہیں ہو سکتا جس کا شریک حیات یا کوئی بچہ غیر ملکی ہو. ان کے آن جہانی شوہر اور 2 بیٹے برطانوی شہری ہیں, تاہم انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ تن چوک کے ذریعے ملک پر حکومت کریں گی، جو ان کے بچپن کے دوست ہیں اور طویل عرصے سے جن پر انہیں اعتماد ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بیک وقت چار منصب سنبھالیں گی، جن میں وزارت خارجہ اور صدر کے دفتری امور شامل ہیں۔ آئین میں کل پارلیمانی نشستوں کا 25% اور وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے کلیدی منصب فوج کے لیے یقینی بنائے گئے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شامی پناہ گزینوں کی بحالی کے بارے میں جنیوا میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس ایک روزہ کانفرنس میں بین الاقوامی وفود سے خطاب کرتے ہوئے بان کی مون نے کہا،
وی آر ہیئر ٹو ایڈریس دی بگیسٹ ریفیوجی اینڈ ڈسپلیسمنٹ کرائسس آف آور ٹائم۔
وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں پناہ گزینوں اور بے دخلی کے اپنے وقت کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے غیر ملکی امداد کا مطالبہ کرتا ہے، اور آج ہم تعداد کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجلاس عوام کے بارے میں ہے، ہمارے عوام کے بارے میں۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلپو گرینڈی نے مصر، عراق، اردن، لبنان اور ترکی کا ان کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بوکو حرام کے شورش کے نتیجے میں نائجیریا کے شمالی حصے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسے اس دہشت پسند گروہ کے خلاف کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن وہاں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور مخدوش ہے اور بے گھر ہونے والے بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہ جلد اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ مائیدگری سے وائس آف امریکہ کے کرس اسٹین کی رپورٹ۔ نیلوفر مغل کی زبانی۔
جان علی نائجیریا کے شمال مشرق کے ایک قصبے گاوزا کے نزدیک واقع ایک گاؤں سے اس وقت فرار ہوا جب بوکو حرام نے اس پر حملہ کیا۔ علی نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ لمبے عرصے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن وہ تقریباً 2 سال گزرنے کے باوجود واپس نہیں جا سکے۔ اب ان کا گھر نائجیریا کی ریاست بورنو کے صدر مقام مائیدگوری میں بے گھر افراد کے کیمپ میں گرمی سے تپتا ہوا ٹین کی چادروں کا بنا ایک کیبن ہے۔ علی کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہیں ہے، وہ اپنی گزر اوقات کے لیے کوئی کام نہیں ڈھونڈ سکتے، اور اپنے اور اپنے کنبے کے 2 وقت کے اس کھانے کے لیے امدادی اداروں پر انحصار کرتے ہیں جو انہیں ہر روز مہیا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید کہا،
Up to date, this Boko Haram means are still on population.
اس وقت تک بوکو حرام کے لوگ اب بھی آبادیوں میں موجود ہیں، وہ مضبوط اور مستحکم ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے گاؤں کے باہر اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے، اس لیے ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ علی ان 21 لاکھ سے زیادہ لوگوں میں شامل ہے جنہیں بوکو حرام اور فوج کے درمیان لڑائیوں کے باعث اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے بہت سے قصبے اور بستیاں تباہ ہو گئیں اور اہم سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہو گئیں۔ وائس آف امریکہ کو ریاست بورنو کی حکومت سے حاصل ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق شورش کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ مکان اور لگ بھگ 5,000 کلاس رومز تباہ ہو چکے ہیں۔ بے گھر ہونے والوں کی اکثریت کیمپوں میں نہیں رہتی، بلکہ اس کی بجائے وہ نائجیریا بھر کے شہروں کے اندر گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ریاست بورنو کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ بے گھر افراد مستقلاً کیمپوں میں رہیں۔ تارکین وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کے مطابق ریاست کے صدر مقام مائیدگوری میں تقریباً 8 لاکھ بے گھر لوگ مقیم ہیں جنہیں بوکو حرام کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پڑے۔ نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ اس سال بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لڑائیوں کے باعث جن قصبوں کو نقصان پہنچا تھا انہیں رہنے کے قابل بنا دیا جائے۔ نیما کے ترجمان سانی دتی کا کہنا ہے کہ تحفظ ایک الگ مسئلہ ہے۔
Almost all the communities are clear, but you know there are some pockets of them here and there.
تقریباً تمام کمیونٹیز محفوظ ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں یہ مسئلہ موجود ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کمیونٹیز کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ تمام علاقے تمام رہائشیوں کی واپسی کے لیے محفوظ قرار دے دیے جائیں۔ نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مائیدگوری کو محفوظ بنا دیا ہے، شہر کو جانے والی تمام سڑکیں دوبارہ کھول دی گئی ہیں، اور دور افتادہ دیہاتوں کو جہاں عسکریت پسند چھپے ہیں بوکو حرام سے پاک کر دیا گیا ہے. تاہم نقل مکانی کرنے والے لوگ ابھی تک خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے. ایک کاشتکار موسا غوبا جو مائیدیگوری فرار ہونے سے قبل قصبے گوزہ کے قریب رہتا تھا کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ وہ جلد گھر چلا جائے گا, لیکن وہ ایسا اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کے علاقے میں امن بحال نہیں ہو جاتا. اب جبکہ وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کرنے کو کوئی کام نہیں ہے اور گھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, گوبا کی طرح کے نقل مکانی کرنے والے لاکھوں لوگ شمالی نائجیریا میں بدستور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
بیٹ مین ورسز سپر مین کئی ریکارڈز بنانے میں کامیاب, تفصیلات فکر و فن میں.
سول لیبرٹیز بینگ ٹرامپلڈ آن ان یور سٹی, پیپل لیونگ ان فیئر تھنکس ہی از اباؤٹ دی لا.
ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کی کشمکش اور ٹکراؤ پر بنی فلم بیٹ مین ورسز سپر مین نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کر کے بہت سے ریکارڈز توڑ دیے ہیں.
What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien who could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed
like clowns. برطانوی خبرساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق بیٹ مین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس نے ریلیز کے پہلے ویکینڈ میں 170 ملین ڈالر سے زائد کا بزنس کر کے اوپننگ ویکینڈ کی سب سے زیادہ کمائی کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے.
Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
یہی نہیں بلکہ یہ فلم مارچ کے مہینے میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی اور ریلیز کے ابتدائی ویکینڈ میں امریکی باکس آفس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی چھٹی فلم بھی بن گئی ہے. انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ IGN کا کہنا ہے کہ اس فلم نے ایسٹر ویکینڈ پر سب سے زیادہ کمائی کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے.
Son of a bitch brought the war to us.
You know you can't win this. It's suicide.
The greatest gladiator match in the history of the world.
فلم میں پہلی بار ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کو فلم کے شائقین نے آمنے سامنے ایکشن میں دیکھا اور پسند کیا. اس فلم کی کہانی ایک ایسے جرائم پیشہ شخص کی ہے جو اپنے فائدے اور سپرمین کو شکست دینے کے جنون میں بیٹ مین کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور دونوں سپر ہیروز کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے. گلوبل باکس آفس کی بات کی جائے تو سپرمین ورسز بیٹ مین ڈان آف جسٹس چین اور برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں 40,000 اسکرینز پر نمائش کے لیے پیش کی گئی. فلم وارنر برادرز کی جانب سے کامک کرداروں پر بنائی جانے والی پہلی فلم ہے. آئندہ 5 برسوں میں وارنر برادرز کامک کرداروں پر مشتمل مزید 9 فلمیں نمائش کے لیے پیش کرے گا.
What have you done?
یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ ریلیز سے قبل اس فلم کو ناقدین کی شدید تنقید کا سامنا تھا اور بہت سے تجزیہ کاروں نے دو سپر ہیروز کے ایک ساتھ جلوہ گر ہونے کو ناکام تجربہ قرار دیا تھا. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urdu.voa.com. سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس کو حراست میں لے رکھا ہے، اور پاکستان میں بہت سے تجزیہ کاروں کا اصرار ہے کہ پاکستان کو اس بارے میں بھارتی حکومت کے ساتھ سختی سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ پاکستان میں پکڑا جانے والا بھارتی شہری خفیہ ادارے را کے لیے کام کرتا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو کے بیان میں کوئی حقیقت نہیں۔ تاہم پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے بھارت کی طرف سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے دعووں کے بعد حکام نے پہلی مرتبہ بھارت کے پاکستان میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا ٹھوس ثبوت پیش کیا ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں فوج اور حکومت کے عہدیداروں نے مبینہ طور پر ایران پاکستان سرحد پر پکڑے جانے والے بھارتی شہری کلبھوشن یادو کا ایک ویڈیو بیان نشر کیا تھا، جس میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ را کے لیے کام کرتا ہے۔ مبینہ جاسوس کی گرفتاری سے دونوں ممالک کے پہلے سے کشیدہ تعلقات نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نسیم زہرا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے اور اس پر دونوں ممالک کو کھل کر بات کرنا ہوگی۔
پہلے تو بڑی کھل کے جو انفارمیشن ہے اس کو پاکستان کو لانا ہوگی سامنے۔ دوسرا یہ کہ پھر جب بیٹھیں گے اکراس دا ٹیبل تو پھر یہ بات ہونی پڑے گی بوتھ ایٹ دا پولیٹیکل لیول اور ڈپلومیٹک لیول، کہ آپ اپنی چوائس کر لیں، یا تو آپ ملک کو ہمارے کو ڈی اسٹیبلائز کریں یا آپ اس میں انگیج کریں گے فار کوآپریشن۔
نسیم زہرا کے بقول پاکستان کی حکومت تعلقات کی بہتری کی مخلصانہ کوششیں کر رہی ہے اور یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، تاہم پاکستان کو اس معاملے میں بھارت سے دو ٹوک بات کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تجزیہ کار ہما بکائی نے کہا کہ بھارت اپنے ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کا الزام پاکستان میں موجود غیر ریاستی عناصر پر عائد کرتا رہا ہے، مگر پاکستان کو بھارتی ریاست کے پاکستان میں ملوث ہونے کا واضح ثبوت حاصل ہوا ہے۔
میں نہیں سمجھتی کہ اس سے تعلقات خراب ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تعلقات کو پاکستان انڈیا کے بیچ میں ایکول فوٹنگ پہ بھی لائے، اور پاکستان سے جو ایک مستقل پریشر تھا کہ جی پاکستان ٹیرر سپانسرنگ سٹیٹ ہے، پاکستان ہی ساری شرارت اور کھلواڑ کرتا ہے اور مسئلے کا موجب ہے، میرا خیال ہے وہ پریشر پاکستان پر یقیناً کم ہوگا۔
ہما بکائی کا کہنا تھا کہ اس پیش رفت کے بعد پاکستان اب بہتر طریقے سے بھارت کے ساتھ اپنے موقف کا دفاع کر سکتا ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے کا خواہاں نہیں ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور بھارتی حکام نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جو ویڈیو جاری کی ہے وہ جعلی ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل دے رہے ہیں۔
بھارتی بحریہ کے ایک سابق افسر کلبھوشن جادھو کا بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اشارے پر بلوچستان میں کام کرنے کا مبینہ اعتراف دونوں ملکوں کے مابین وجہ نزاع بن گیا، جہاں پاکستان نے یہ دعویٰ کیا کہ کلبھوشن ایک بھارتی جاسوس ہیں اور بلوچستان خطے میں گڑبڑ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں بھارت نے ان رپورٹوں کو مسترد کر دیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان عاصم باجوا نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران ایک ویڈیو جاری کیا تھا، جس میں کلبھوشن را کے اشارے پر بلوچستان میں گڑبڑ کرانے کی کوشش کا مبینہ طور پر اعتراف کر رہے ہیں۔ بھارت نے اس ویڈیو کو فرضی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے یہاں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ نے پہلے ہی ایک بیان جاری کر کے ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بقول ان کے پاکستان اس سلسلے میں کہانی بنا رہا ہے۔
And then they're cooking up stories and planting and creating doctored videos and all to defame India. We'll not have any kind of takers here.
کرن ریجیجو کہہ رہے تھے کہ وہ بھارت کو بدنام کرنے کے لیے کہانی بنا رہے ہیں اور جعلی ویڈیو تیار کر رہے ہیں، یہاں اس کو سنجیدگی سے لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے قبل وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کر کے کہا گیا کہ بھارت کی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ کلبھوشن کو ایران کے ساتھ جائز تجارت کرنے کے دوران مبینہ طور پر ہراساں کیا گیا. اب پاکستان میں ان کی موجودگی سوال کھڑے کرتی ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ ایران میں کلبھوشن کو اغوا کیا گیا ہو. یاد رہے کہ کلبھوشن نے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں سے رابطے میں رہنے کا بھی اعتراف کیا ہے. اس سے قبل بھارت نے کہا تھا کہ چونکہ کلبھوشن بحریہ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اس لیے ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان میں گرفتار کسی بھارتی شہری کو حکومت نے یہاں کا شہری تسلیم کیا ہو, اور یہ بھی پہلا موقع ہے جب پاکستان نے اس کی سرزمین پر بھارت کے ذریعے جاسوسی کروانے کے الزام کا کوئی ثبوت پیش کیا اور ویڈیو جاری کیا ہو. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور اسلام آباد میں دھرنے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ایک بار پھر محمد اشتیاق کے پاس اسلام آباد میں. جی اشتیاق.
جی, اب سے کچھ دیر پہلے یہاں جو جہاں دھرنا جاری تھا وہاں پہ مظاہرین نے باقاعدہ طور پہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس موقع پر خاصی پرجوش تقاریر بھی کی گئی ہیں. ہم جہاں جس جگہ یہ دھرنا تھا اور وہاں جو پولیس اہلکار تھے اس ابھی میں وہیں سے کچھ دیر قبل ہی واپس آیا ہوں. وہاں موجود پولیس اہلکار بھی اب بسوں کے ذریعے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت, اور ابھی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت اور مظاہرین کے درمیان کیا بات چیت ہوئی اس کے بارے میں باضابطہ جو تفصیلات ہیں وہ توقع کی جا رہی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اب سے کچھ دیر بعد میڈیا کو بتائیں گے. لیکن بظاہر دیکھا جا سکتا ہے کہ دھرنے میں جو شامل لوگ ہیں ان میں سے کچھ نے واپس جانا شروع کر دیا ہے, جبکہ سیکیورٹی فورسز بھی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں تعینات تھیں, موجود تھیں, وہ بھی اب وہاں سے واپس جانا شروع ہو گئی ہیں.
اور کسی قسم کی کوئی جھڑپ یا فساد کی اطلاع نہیں ملی کہیں سے؟
اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, کیونکہ جو سالسی کے لیے بھی کچھ لوگ تھے جس میں انس نورانی بھی یہاں اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی اس جگہ پہ موجود تھے, اور اسی کی وجہ سے کسی طرح کی کوئی توڑ پھوڑ یا کسی طرح کی شرپسندی کی اطلاعات نہیں ملی ہیں. اور جو تقاریر کی گئی ہیں اس دوران بھی اگرچہ وہ خاصی پرجوش تقاریر تھیں لیکن کسی صورت انہوں نے یہی اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ وہ آپ پرانے طریقے سے یہاں سے واپس جائیں, کیونکہ حکومت سے بات چیت کے بعد دھرنا ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے.
آپ کی اس سلسلے میں حکومت کے کسی نمائندے سے بھی بات چیت ہوئی ہے یا امکان ہے اس کا؟
جی, ابھی جو لوگ اس مذاکرات میں حکومت کی طرف سے شامل تھے ان میں سے ایک وزیر سے بات ہوئی ہے اور وہ خاصے اطمینان اور کا اظہار کر رہے تھے اور وہ خاصے خوش بھی تھے, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی یہ اولین کوشش تھی کہ کسی صورت بھی اسے طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے اور مظاہرین یہاں سے واپس چلے جائیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت ان کا زیادہ دیر یہاں بیٹھے رہنا حکومت کے لیے بدستور ایک چیلنج بنتا جا رہا تھا, اور اسی لیے بھرپور کوشش کی گئی کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے, جس میں انہیں آج کامیابی ملی.
بہت شکریہ اشتیاق, ہم آپ سے پھر بھی بات چیت کرتے رہیں گے اور اس کی تفصیلات معلوم کریں گے. تو سامعین, جیسا کہ آپ نے سنا, اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق ہمیں بتا رہے تھے کہ مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا ہے اور وہ پرم طور پر اب منتشر ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی آہستہ آہستہ وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. منگل کو یونان کی سرحد پر ترک مکانی کرنے والوں اور پولیس کے درمیان تصادم کے بعد یونان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی شمالی سرحد پر گشت کو بڑھا دیا ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو سنوائیں گے.
یونان کی حکومت نے حکم دیا تھا کہ سرحدی گاؤں ایڈومینی سے عارضی کیمپوں کو ہٹا دیا جائے, مگر اس کے باوجود وہاں پر مہاجرین موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. پورے یورپ میں مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا سے آنے والے تارکین وطن یورپ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اسی طرح کے ایک آنے والے تارک وطن محمد جاوید کہہ رہے ہیں, ہم کشتیوں کے ذریعے آئے ہیں اور ان کشتیوں نے ہمیں یہیں اتارا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں. کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے. جو خاندانوں کے ساتھ آئے ہیں انہیں بھی اسی طرح کی سخت مشکلات کا سامنا ہے. احتجاج کرنے والے مظاہرین کئی دنوں سے ریلوے لائن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں مقدونیہ بھیجا جائے یا پھر کسی اور بلقان ریاست میں تاکہ وہ مغربی یورپ میں آباد ہو سکیں. ادھر برسلز میں یورپی یونین کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے سے ترکی سے آنے والے مہاجرین کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. یورپی یونین نے ترکی سے اس مسئلے پر بات کی ہے کہ جو لوگ سیاسی پناہ کے مستحق نہیں ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. اس معاہدے کے تحت ترکی نے اتفاق کیا ہے کہ وہ مغرب کی طرف جانے والے ان مہاجرین کے ریلے کو روک دے گا اور یونان سے بھی ان مہاجرین کو واپس بلا لے گا جو یورپی یونین میں داخلے کے اہل نہیں ہیں. ابھی تک اس معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد شروع نہیں ہوا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ اور ترکی شدت پسند گروپ داعش کے جنگجوؤں پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے تعاون کو وسعت دینے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. یہ بات امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ترک ہم منصب کاوسولو سے ملاقات میں کہی. ترکی عراق اور شام میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کا حصہ بھی ہے. تاہم امریکی اور ترکی کے درمیان شامی کرد عسکریت پسندوں کی امریکی حمایت کے معاملے پر اختلافات پائے جاتے ہیں. انقرہ کا کہنا ہے کہ یہ عسکریت پسند کردستان ورکرز پارٹی کے وفادار ہیں جو کہ ترکی میں علیحدگی کے لیے برسرے پیکار ہیں. ان کا یہ بیان رواں ہفتے واشنگٹن میں جوہری سلامتی سے متعلق ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت سے قبل سامنے آیا ہے. وائٹ ہاؤس میں اس ہفتے شروع ہونے والے اس جوہری اجلاس میں پہلی مرتبہ ایک خصوصی نشست ہوگی جس میں اس بات پر تبادلہ خیال ہوگا کہ کس طرح یقینی بنایا جائے کہ جوہری مواد داعش جیسے عسکریت پسند گروپوں کے ہاتھ نہ آ سکے. ہر دو سال بعد ہونے والے اس سربراہ اجلاس میں 50 سے زائد ممالک سے وفود شرکت کر رہے ہیں. تفصیلات وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ میری ایلس سیلینار کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
برسلز حملوں نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش جیسے خطرناک گروپ کس حد تک آگے جا چکے ہیں. یہی وہ خطرہ ہے جس پر واشنگٹن میں نیوکلیئر سیکیورٹی سے متعلق سربراہ اجلاس میں ایک خصوصی سیشن کے دوران گفتگو کی جائے گی. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہہ رہے ہیں کہ وسیع تر خطرات پر توجہ دی جائے گی، لیکن بلا شبہ اس بات کا امکان کہ داعش کو کسی طرز کے جوہری مواد تک رسائی نہ ہو جائے اور اس چیز سے ہر صورت بچنا ہے، یہ پہلو ہماری گفتگو کا حصہ ہوگا. برسلز حملوں کے بعد بیلجیم نے اپنی جوہری تنصیبات پر اپنے مسلح محافظ تعینات کر دیے ہیں، لیکن رہنماؤں کو پاکستان جیسے ملکوں کی زیادہ فکر ہے جہاں دہشت گردوں کی جوہری مواد تک رسائی کے خطرات ہیں. اسی طرح شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے بارے میں بھی تحفظات ہیں. نیوکلیئر سیکیورٹی پر یہ سربراہ اجلاس صدر باراک اوباما کا چوتھا اور آخری اجلاس ہوگا. گزشتہ اجلاسوں میں دنیا کے ملکوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ انتہائی افزودہ یورینیم کے استعمال کو کم کیسے کیا جائے، کم محفوظ جوہری مواد کو کیسے محفوظ کیا جائے، اور جوہری مواد کی اسمگلنگ اور دہشت گردی سے کیسے نمٹا جائے. وکٹر چا سی ایس آئی ایس کوریا چیئر ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ ان سربراہ اجلاسوں نے امید ہے کہ ایک عالمی نظام قائم کر دیا ہے جو ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور آپریشن سے متعلق معیار اور ضابطہ ہائیکار متعین کرتا ہے. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی مسائل اب بھی حل طلب ہیں. شیرون سیکوسانی کا تعلق سی ایس آئی ایس کے پرولیفریشن پریونشن پروگرام سے ہے. مجموعی طور پر مقصد نازک جوہری مواد کو 4 سال کے اندر محفوظ بنانے کا ہے. میرے خیال میں ہم پورا اعتماد انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کافی پیش رفت ہوئی ہے. یہ ہدف تاحال البتہ حاصل نہیں ہوا ہے. تجزیہ کاروں کے نزدیک اب بھی بہت سا مواد فوجی ذخائر میں موجود ہے اور یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے. فرینک ملر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق رکن ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور چین کو وسیع تر ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا، اور حقیقت میں وہ اپنے جوہری پروگرام اور ہتھیاروں کو جس سطح پر جدت اور وسعت دینا چاہتے ہیں وہ مغرب میں کسی بھی ملک سے مختلف نوعیت کی ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سربراہ اجلاس کا مقصد نیوکلیئر سیکیورٹی کو دنیا بھر میں محفوظ بنانے کے لیے تنظیموں کے بین الاقوامی نیٹورک کو مضبوط بنانا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ نے ترکی کے جنوبی علاقوں میں مقیم امریکی فوجی خاندانوں کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہاں سے واپس چلے جانے کو کہا ہے. پینٹاگون نے اینجلیک کے فضائی اڈے اسمیر اور مگلا سے فوجی خاندانوں کے 670 ارکان کو یہاں سے منتقل ہونے کا حکم دیا ہے. امریکی محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری پیٹر کوک نے منگل کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ اقدام کسی مخصوص خطرے کے پیش نظر نہیں اٹھایا جا رہا, تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بہت ہی احتیاط کے پیش نظر کیا گیا ہے. امریکہ کی یورپی کمانڈ کے سربراہ جنرل فلپ ایم بریڈلو نے ایک بیان میں کہا کہ ان خاندانوں اور غیر فوجی افراد کو یہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ ترکی کی حکومت, ہماری وزارت خارجہ اور وزیر دفاع کے مشورے سے کیا گیا ہے. تاہم اس فیصلے کی وجہ سے انقرہ اور استنبول میں مقیم فوجی اہلکاروں کے خاندانوں کے 100 افراد متاثر نہیں ہوں گے. پیٹر کوک نے کہا کہ پینٹاگون نے سیکیورٹی کی صورتحال اور احتیاطی اقدامات کی وجہ سے ترکی کے ان دو شہروں میں مقیم فوجی خاندانوں کے یہاں رہنے کو مناسب سمجھا ہے. نائجیریا کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ فوج نے شدت پسند گروپ بوکو حرام کے خلاف لڑائی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ریٹائرڈ جنرل دان علی نے بدھ کو بتایا کہ فوج نے ایسے بہت سے علاقوں کا قبضہ بحال کروا لیا ہے جو کبھی شدت پسندوں کے زیر تسلط تھے, اور اب بوکو حرام زیادہ تر گوریلا جنگ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. ان کے بقول فوج کو سامبیسا جنگل سے دہشت گردوں کو 2-3 ماہ میں پاک کر دینا چاہیے. وزیر دفاع دان علی کا کہنا تھا کہ بوکو حرام کو شکست دینے کے لیے صدر بہاری کے مقامی اور بین الاقوامی نظریے سے بھی بہت فرق پڑا ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے فروغ کے ساتھ وابستہ ہے. مذہبی آزادی سے متعلق خصوصی امریکی سفیر نے کہا ہے کہ اگرچہ جنوبی ایشیا میں حکومتوں اور سول سوسائٹی دونوں میں مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہا ہے, تاہم سنگین چیلنجز بدستور موجود ہیں. پاکستان میں حکومت نے فرقہ پرستی اور تشدد آمیز انتہا پسندی سے مقابلے کے لیے اپنے قومی ایکشن پلان کے تحت نمایاں کوششیں کی ہیں, تاہم انتہا پسندوں کے ہاتھوں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد جاری ہے. اس کے علاوہ توہین اسلام کے قوانین ابھی تک قانون کی کتابوں میں موجود ہیں اور سزاؤں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے, اور اس وقت 20 افراد کو توہین مذہب کے جرم میں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے یا وہ عمر قید کاٹ رہے ہیں. امریکہ ہر جگہ توہین مذہب کے قوانین کی, دین سے انحراف کے قوانین کی اور مذہب کی تبدیلی پر سزا کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے. ایسا قانون اکثر اوقات ان لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے مذہبی عقائد اکثریت سے مختلف ہوتے ہیں. بھارت میں مختلف عقائد کی کمیونٹیز متشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے متحرک ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اپنے حصے کا فرقہ وارانہ تشدد دیکھ چکا ہے. ایک غیر سرکاری ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت میں سن 2015 میں تقریباً ہر روز ایک مسیحی پر حملہ ہوا ہے. سری لنکا میں ایک نئے آئین کے مسودے کی تحریر کا عمل جاری ہے, اور وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سفیر سیپرسٹین کے بقول کچھ ایسے حالات سامنے آئے ہیں جو مثبت سمت کی جانب نمایاں پیش رفت کی عکاسی کرتے ہیں. جنوری کے مہینے میں سری لنکا کی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے ایک پرتشدد گروپ بودو بالا سینا کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا. نیپال میں نسلی اور مذہبی بنیاد پر کشیدگیوں کا سلسلہ جاری ہے, اور اس کے آئین میں مذہب کی تبدیلی کے خلاف ایک شق موجود ہے. بنگلہ دیش میں انتہا پسند سیکولر بلاگرز کو نشانہ بنا کر انہیں وحشیانہ طریقے سے قتل کیا جا چکا ہے. امریکہ کو داعش کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرنے والے عسکریت پسندوں کی جانب سے مذہبی اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کے خلاف تشدد میں اضافے پر بھی تشویش ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنی صلاحیتوں سے مکمل طور پر بہراور نہیں ہو سکتی جب تک اس کے عوام کو اپنے انتہائی ذاتی عقائد پر عمل کرنے, انہیں برقرار رکھنے, انہیں تبدیل کرنے یا ان کا کھلم کھلا اعتراف کرنے کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اگرچہ الرجی کا کوئی وقت کوئی موسم نہیں ہوتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کو الرجی خاص موسم اور خاص حالات ہی میں ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمز میں انٹرنل میڈیسن اور کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ ڈاکٹر سلمان شفیقول کہتے ہیں کہ آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی الرجی ہوئی ہے۔
اگر کوئی زکام اتنا لمبا لاسٹ کر رہا ہو تو وی آلویز ہیو ٹو لک فار اے پوسیبل الرجی دیٹ از کازنگ دی سمپٹمز، اور دوسرا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اور کوئی بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے سمپٹمز اتنے لمبے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جتنی لائف اسٹائل آپ کی یعنی ویسٹرنائزڈ ہو رہی ہے، جتنی لائف اسٹائل آپ کا از گوئنگ ٹوورڈز اے ویری کلین اینڈ اسٹرائل انوائرمنٹ، ہم بچوں کو باہر نہیں کھیلنے دیتے، بچے اتنے ایکسپوز نہیں ہوتے ٹو ڈفرنٹ الرجنز ارلی ان دیئر لائف، دی لائف اسٹائل آلسو ہیز ٹو بی بینڈ، بیکاز دی نمبر ایز وی آر سیئنگ ان مائی کریئر آف دی لاسٹ 13-14 ایئرز آئی ہیو بین سیئنگ دیٹ دی نمبر ہیز بین گریجولی رائزنگ۔
کسی بھی مرض کے درست علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مکمل اور صحیح تشخیص ہو۔ الرجی کی تشخیص کے لیے مختلف طرح کے میڈیکل ٹیسٹ موجود ہیں، اور ڈاکٹر سلمان شفیقول کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے۔
ہم زیادہ مشکل ٹیسٹ جو کہ جس کو ہم بلڈ ٹیسٹ سمجھتے ہیں، ہم اس کو انویسیو بولتے ہیں، کہ اس میں سوئی انوالو ہوتی ہے اور بلڈ لینا پڑتا ہے، یعنی اس سے پہلے ہمیشہ ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ جی آپ اسکن ٹیسٹ کروا لیں، اور اگر پیشنٹ لکی ہے کہ اس اسکن ٹیسٹ میں کوئی الرجن پک ہو جاتا ہے دین دی چانسز امپروو، یعنی اگر وہ پیشنٹ آگے جا کے امیونو تھراپی کرواتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے اور اس کے ساتھ کمپلائنٹ رہتا ہے، یعنی پورا کورس وہ اگر کمپلیٹ کرتا ہے تو دیر آر ویری گڈ چانسز، یعنی پولن الرجی میں تو آلموسٹ اب اوور 80-90% آف دی پیشنٹس ڈو امپروو آفٹر امیونو تھراپی، بالکل ختم اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک لانگ ٹرم کیور ان کو مل جائے گا۔
میڈیکل سائنس میں زبردست ترقی کے باوجود بعض بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو پریشان تو کرتی ہیں مگر ان سے 100% چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے میں ڈاکٹر کچھ ایسی دوائیں تجویز کرتے ہیں جو ان بیماریوں کی تکلیف کم کر دیں اور زندگی کا معمول چلتا رہے۔ الرجی بھی انہی میں سے ایک ہے جس کی شدت کم کرنے کے لیے ناک اور آنکھ میں ڈالنے کے لیے خطرے اور مختلف دوائیں موجود ہیں جن سے فوری مگر عارضی طور پر آرام آ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر یہ بھی ہدایت کرتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ایسے حالات سے دور رہا جائے جن کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغت۔ واشنگٹن ڈی سی میں مشہور چیری بلاسم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ روزانہ امریکہ کے دارالحکومت کا رخ کر رہے ہیں اور موسم بہار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلی بار ان پھولدار درختوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں واشنگٹن میں یہ موسم بہار کی سب سے بڑی سیلیبریشن سمجھی جاتی ہے۔ ٹائیڈل بیسن کے کنارے گلابی اور سفید پھولوں سے بھرے یہ درخت اپنے خوبصورت نظارے سے لوگوں کو لطف اندوز کر رہے ہیں۔ ہائی اسکول کی طالبہ اینجلا ٹونگوہا اور مئی سوٹو پہلی بار ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اینجلا واشنگٹن کے نزدیک میری لینڈ میں رہتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان پھولوں کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ انہیں پھولوں سے الرجی ہے۔ اینجلا کہتی ہیں کہ ان پھولوں کو دیکھ کر بادلوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جیسا انہوں نے سوچا تھا یہ پھول بالکل ویسے نہیں ہیں۔ جب میں چیری بلاسم کی تصاویر دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ان سے چیریز اگیں گی، لیکن سوٹو کے لیے یہ ایک یادگار تجربہ تھا۔ مائی سوٹو کہہ رہی ہیں کہ یہ خوبصورت ہیں اور میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا ہے۔ یہ دونوں نوجوان 19 لاکھ سیاحوں میں سے ہیں جو ان گلابی اور سفید پھولدار درختوں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے یہاں آئے ہیں. 3000 سے زیادہ چیری کے یہ درخت جاپان سے آئے ہیں. ایک صدی سے زیادہ عرصہ قبل یہ جاپان نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت واشنگٹن کو تحفے میں دیے تھے. اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ درختوں کی جگہ نئے پودے لگائے گئے ہیں، لیکن کچھ پرانے درخت ابھی بھی باقی ہیں. ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے سب سے مشہور جگہ ٹائیڈل بیسن اور قریبی علاقہ ہے، جہاں یہ 1700 درخت ہیں. کماری منگلونا نے ان پھولوں کو صرف تصاویر میں ہی دیکھا تھا اور وہ ان سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے بازو پر اس کا ٹیٹو بنوایا. اب وہ یہاں حقیقت میں انہیں دیکھنے آئی ہیں.
You have to see it in person to really take in its beauty.
اگر آپ کو ان پھولوں کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو آپ کو اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھنے کے لیے یہاں آنا چاہیے.
I feel like it's so exciting to be here during this time. They're so unique. They only come out for a short amount of time.
موسم بہار کے اس وقت یہاں آنا بہت باعث مسرت ہے. یہ بہت منفرد ہیں، لیکن یہ بہت مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں. ان پھولوں کی زندگی کا انحصار موسم پر ہوتا ہے. یہ پھول زیادہ تر صرف ایک ہفتے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی جگہ پتے لے لیتے ہیں. چیری بلاسم کے یہ درخت جاپان کے ساتھ دوستی کی ایک زندہ مثال ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکہ کے 3 ذہین طالب علم، 2 لڑکیوں اور 1 لڑکے کو ایک مقبول امریکی مقابلے انٹیل ٹیلنٹ سرچ کا فاتح قرار دیا گیا ہے. حال ہی میں واشنگٹن میں ہونے والے ابھرتے ہوئے موجود نوجوانوں کے روایتی سائنس اور انجینئرنگ کے مقابلے انٹیل ٹیلنٹ سرچ ایوارڈز کے لیے فاتحین امول پنجابی، پیج براؤن اور مایا ورما نے انٹیل کارپوریشن کا لاکھوں ڈالرز کا ایوارڈ وصول کیا ہے. امریکی ہائی اسکولوں کے یہ ذہین طالب علم انٹیل سرچ مقابلے 2016 کے فاتح بنے ہیں، جو سوسائٹی فار سائنس اینڈ پبلک کا ایک پروگرام ہے، اور یہ امریکہ کا سائنس اور ریاضی کا ایک بڑا مقابلہ ہے جس نے اس برس 75 سال مکمل کر لیے ہیں. فاتحین کا انتخاب 3 شعبوں، بنیادی تحقیق، گلوبل گڈ اور ایجاد کے لیے کیا گیا ہے. سوسائٹی فار سائنس اینڈ پبلک کے مطابق، جس نے دارالحکومت واشنگٹن میں 15 مارچ کو گرینڈ جشن کا اہتمام کیا تھا، تینوں شعبوں کے ہر فاتح کو $150,000 کی رقم بطور انعام پیش کی ہے. انٹیل فاؤنڈیشن کی صدر روزا لینڈا نے کہا کہ 2 خواتین کا پہلا انعام جیتنے کے علاوہ سائنس ٹیلنٹ سرچ مقابلے کی 75 سالہ تاریخ میں نصف سے زیادہ خواتین فائنلسٹ نامزد ہوئی ہیں. بنیادی تحقیق کے فاتح امول پنجابی ہیں. امریکی ریاست میسیچیوسٹ سے تعلق رکھنے والے 18 سالہ بھارتی نژاد امریکی طالب علم امول پنجابی نے ایک سافٹ ویئر تیار کیا ہے جو ادویہ سازوں کو سرطان اور دل کی بیماریوں کے علاج کی دوائیوں کی تیاری میں مدد فراہم کر سکتی ہے. اس کے علاوہ امول نینو ذرات پر شائع ہونے والے ایک تحقیقی پرچے کے اہم مصنف ہیں اور اپنے اسکول میں جیز ورکشاپ کی اہم پیانو پلیئر ہیں. گلوبل گڈ کی فاتح پیج براؤن ہیں. امریکی ریاست سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ طالبہ پیج براؤن نے ایکول نامی خطرناک بیکٹیریا کے ساتھ 6 مقامی نہروں کے پانی کے معیار اور فاسفیٹ کی سطح پر مطالعہ پیش کیا ہے. ایجاد کی فاتح مایا ورما ہیں. کیلیفورنیا کی طالبہ مایا ورما نے جدید ڈیزائن اور تخلیق کے ذریعے ایک کم لاگت کا اسمارٹ فون کی طرز کا آلہ تخلیق کیا ہے جو درست طریقے سے سائنس کی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے. دیگر فائنلسٹ نے انٹیلیجنس کے نظام کے ساتھ جدید سائبر سیکیورٹی پروگرام پر اپنے پروجیکٹس پیش کیے تھے. اس کے علاوہ مقابلے میں نینو میڈیسن پر بھی تحقیق پیش کی گئی. $75,000 کا دوسرا انعام بنیادی تحقیق کے زمرے میں امریکی ریاست ایلینوائے کی طالبہ مینا جگدیش نے حاصل کیا ہے.
ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم مہر گل اور انجینئر نک آئیوانوف. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔